يا شارع عارف الله الشيخ العرب والجم حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کے یہ مانا معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے یہ مانا معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے مگر اس پالنے والے سے یہ کیسی بغاوت ہے مگر اس پالنے والے سے یہ کیسی بغاوت ہے ذرا سی دیر کی لذت ہمیشہ کی ندامت ہے ذرا سی دیر کی لذت ہمیشہ کی ندامت ہے جنازہ آبرو کا دفن کرنا کیا حماقت ہے جنازہ آبرو کا دفن کرنا کیا حماقت ہے تیری یہ سرکشی حق سے ارے کیسی جسارت ہے تیری یہ سرکشی حق سے ارے کیسی جسارت ہے خدا سے تیری بے خوفی بھی ظالم کیا قیامت ہے خدا سے تیری بے خوفی بھی ظالم کیا قیامت ہے یہ مانا معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے مگر اس پالنے والے سے یہ کیسی بغاوت ہے یہ مرنا مرنے والوں پر کھلی کیسی حماقت ہے یہ مرنا مرنے والوں پر کھلی کیسی حماقت ہے اور ان کی زندگی دونوں جہاں میں کیسی غارت ہے اور ان کی زندگی دونوں جہاں میں کیسی غارت ہے فنا ہوتا ہے جب جغرافیہ اس حسن فانی کا فنا ہوتا ہے جب جغرافیہ اس حسن فانی کا پتا چلتا ہے تب یہ عشق فانی کیسی لعنت ہے پتا چلتا ہے تب یہ عشق فانی کیسی لعنت ہے زمین مجرما ان مجرموں پر کیسی الٹی ہے زمین مجرما ان مجرموں پر کیسی الٹی ہے پھر ان پر پتھروں کی ایسی بارش کیسی لعنت ہے پھر ان پر پتھروں کی ایسی بارش کیسی لعنت ہے عذاب نار سے بچنا ہے تو کر توبہ صادق عذاب نار سے بچنا ہے تو کر توبہ صادق ضمانت مغفرت کی دوستوں اشک ندامت ہے ضمانت مغفرت کی دوستوں اشک ندامت ہے یہ توبہ جلد ہے مقبول اہل دل کی صحبت میں یہ توبہ جلد ہے مقبول اہل دل کی صحبت میں جہاں اللہ
والے ہیں برستی وہاں پہ رحمت ہے.
مقتا ہے
وہ تقویٰ جلد پا جاتا ہے اختر ان کی صحبت سے. وہ تقویٰ جلد پا جاتا ہے اختر ان کی صحبت سے. گناہوں کی پرانی گرچہ اس کی سخت عادت ہے. گناہوں کی پرانی گرچہ اس کی سخت عادت ہے. عذاب نار سے بچنا ہے تو کر توبہ صادق. ضمانت مغفرت کی دوستوں اشک ندامت ہے.
یہ شعر بھی حضرت والا دامت برکاتہم کے ہیں.
اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا, اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا, بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا, بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا, اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا. خدا کی سرکشی سے خود کشی ہے مال و دولت میں, خدا کی سرکشی سے خود کشی ہے مال و دولت میں. کبھی اللہ والوں سے نہیں ایسا سنا جاتا, کبھی اللہ والوں سے نہیں ایسا سنا جاتا. سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقوی پر, سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقوی پر. بدون حکم خود بدون حکم خدا سا انسداں پھر کیسے پا جاتا, بدون حکم خدا سا انسداں پھر کیسے پا جاتا. اگر پیٹرول کی مانند ہوتا یہ سکون دل, اگر پیٹرول کی مانند ہوتا یہ سکون دل. زمین میں کر کے بورنگ اس کو ہر کافر بھی پا جاتا, زمین میں کر کے بورنگ اس کو ہر کافر بھی پا جاتا. بتوں کے عشق سے دنیا میں ہر عاشق ہوا پاگل, بتوں کے عشق سے دنیا میں ہر عاشق ہوا پاگل، گناہوں سے سکون پاتا تو کیوں پاگل کہا جاتا، گناہوں سے سکون پاتا تو کیوں پاگل کہا جاتا، بچو گندے عمل سے امردوں سے دور ہو جاؤ، بچو گندے عمل سے امردوں سے دور ہو جاؤ، اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا، اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا، نہیں ممکن تھا ان کی راہ میں میرا قدم رکھنا، نہیں ممکن تھا ان کی راہ میں میرا قدم رکھنا، اگر جذبے کرم کی دل نہیں کوئی صدا پاتا، اگر جذبے کرم کی دل نہیں کوئی صدا پاتا، میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر، میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر، میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر، مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا، مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا، اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا، بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا،
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد، اللہ والوں کی صحبت نسخہ اکسیر ہے، دل کے لیے تریاق ہے، ان اشعار میں اصل میں اسی حقیقت کو ظاہر کیا گیا ہے کہ نفس تو انتہا درجے کا سرکش ہوتا ہے، لیکن اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر اس کی سرکشی کو ختم کیا جاتا ہے، اگرچہ اس کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ اس پر اعتماد مت کرو، بعض اوقات بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہمارا نفس ختم ہو گیا، مر گیا، خواہشات نفسانی نہیں رہی، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک واقعہ اس قسم کا لکھا ہے کہ ایک شخص جو لکڑیاں کاٹا کرتا تھا جنگل میں، تو ایک مرتبہ لکڑیوں کے ساتھ ایک بڑا اژدہا بھی جو بظاہر مرا ہوا تھا وہ لے آیا، اور گھر میں جب لکڑیاں جلائیں تو سردیوں کا زمانہ تھا، چونکہ اس سانپ کو جب گرمی لگی تو بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ مردہ ہے، حقیقت میں مردہ نہیں تھا. تو فرمایا کہ اس نفس کا معاملہ بھی یہی ہے ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ مردہ ہے، لیکن جب گناہوں کی گرمی اسے پہنچتی ہے تو پھر یہ انسان کو ڈنگ مارتا ہے. اس لیے اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں ہمارا نفس غلط راستے پر ڈال دے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا تھا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو بھی بری نہیں کرتا. اس لیے نفس کا کام تو برائی کا راستہ دکھانا ہے، وہ تو حکم یہی کرتا ہے کہ برے کاموں کی طرف چلو، برے کاموں کی طرف دوڑو. البتہ جب آدمی کسی اللہ والے کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو آہستہ آہستہ پھر وہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، اور پھر مزید ترقی کرتے کرتے نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال جب تک انسان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے اس وقت تک ڈرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ آخری وقت میں بھی شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان کو بہکا دے، ورغلا دے، پٹکا دے، اور کسی طریقے سے ایسی غلطی ہو جائے کہ جس سے اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو سکے. اس لیے بعض بزرگوں میں سے کسی نے پوچھا، کسی شخص نے پوچھا کہ بتائیے کہ یہ جو کتا ہے یہ بہتر ہے یا آپ بہتر ہیں؟ فرمایا بھائی اگر خاتمہ میرا ایمان پر ہو گیا تو میں بہتر ہوں، لیکن خدا نہ کرے کہ خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو یہ کتا مجھ سے بہتر. وجہ ظاہر ہے کہ کتے سے حساب کتاب نہیں ہوگا، اور اگر ہوا بھی تو سب کچھ کر کے پھر مٹی کا حکم ہو جائے گا، مٹی ہو جاؤ. تو انسان اس وقت کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہو جاتا. لیکن انسان، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان ازلی نہیں ہے، ازل سے نہیں ہے انسان، لیکن جب ایک دفعہ پیدا ہو گیا تو پھر ابدی رہے گا، ہمیشہ ختم نہیں ہوگا، چاہے جنت میں رہے چاہے دوزخ میں رہے، انسان ختم نہیں ہوتا. البتہ ازلی نہیں، ہمیشہ سے نہیں تھا، اللہ نے اپنے فضل سے وجود بخشا. جب انسان ایک دفعہ وجود میں آ گیا، دنیا میں آ گیا، اب اس کے بعد اچھے اعمال کرے گا تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا، اور برے عمل کرے گا تو اس کا نتیجہ برا نکلے گا. لیکن بہرحال انسان ہے ابدی، جب ایک دفعہ پیدا ہو گیا تو اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ سے ہے. کیونکہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ موت کو بھی موت دے دیں گے. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اس وقت اہل جنت کو حکم ہوگا کہ بالا خانے پر آ جاؤ، اوپر آ جاؤ، یا جنت کے دروازوں پر آ جاؤ. تو اس وقت جنتیوں کو تھوڑا سا وہ ہوگا، خدا نہ کرے ایسا تو نہیں کہ ہمیں جنت سے نکالا جا رہا ہو، اور ادھر دوزخیوں سے کہا جائے گا کہ تم بھی دروازے پر آ جاؤ. تو انہیں بھی وہ تھوڑی سی خوشی ہوگی کہ شاید اس دفعہ ہم نکل جائیں جہنم سے. لیکن جب وہ آ جائیں گے سارے کے سارے، تو اللہ تعالیٰ موت کو ایک دمبے یا بھیڑ کی شکل میں لا کر اس کو ذبح کروا دیں گے، اور فرمائیں گے آج کے بعد موت کو بھی موت آ گئی، اب کسی نے نہیں مرنا. جو جنت میں ہے ہمیشہ جنت میں رہے گا، جو دوزخ میں ہے ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. اب آپ سوچئے کہ جنتیوں کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا، اور دوزخیوں کی حسرت کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا. اللہ بچائے ہم سب کو کہ اس وقت موت کو بھی موت آ گئی، اب کبھی مرنا بھی نہیں. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اب تو گھبراتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں اچھا بھائی مر جائیں گے تو جان چھوٹ جائے گی ہماری، لیکن وہاں تو جان بھی چھوٹنے والی نہیں، یہ گناہ جو ہیں گلے کے ہار بن جائیں گے. لیکن اگر ایمان کی دولت ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اپنے اپنے گناہوں کو کیا نتائج بھگتنے کے بعد بالآخر جنت میں جائے گا انسان مومن مسلمان. لیکن خدا نہ کرے اگر ایمان کی دولت ساتھ نہیں ہے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے، خلود فی النار جس کو کہتے ہیں. اس لیے بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے ہدایت کے لیے فرشت انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، کتابیں نازل فرمائیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان سے فائدہ حاصل کریں. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آیا، اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ایک جماعت میں سے ہونا چاہتا تھا یا ان جیسے عمل کرنا چاہتا تھا لیکن ان جیسے عمل نہیں کر سکا، لیکن ان سے محبت کرتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. یعنی دنیا میں اگر اس جماعت میں سے نہ بھی ہو سکا لیکن محبت کرنے کی وجہ سے آخرت میں اسی جماعت کے ساتھ ہوگا. جہاں اہل ایمان کے لیے خوشی کا معاملہ ہے، وہیں ایسے لوگوں کے لیے جو فساق و فجار سے محبت کرتے ہیں، یا اہل باطل سے محبت کرتے ہیں، یا ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان جیسے اعمال کرنا چاہتے ہیں، یہ لمحہ فکریہ ہے. خدا نہ کرے ہم ان کی محبت میں ان جیسے نہ ہو جائیں، یا ان کی جماعت میں ہمارا حشر نہ ہو جائے. اس لیے جہاں خوشی کی بات ہے کہ اگر انسان کسی اہل ایمان سے محبت کرتا ہے، اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ والوں کی جماعت سے محبت کرتا ہے، تو یقیناً اس کا حشر اللہ والوں کے ساتھ ہی ہوگا. لیکن خدا نے کہا اگر کسی کا معاملہ اس کے برعکس ہے تو تب بھی الورو ما من احبا کا قانون وہاں بھی لاگو ہوتا ہے کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا، یعنی حشر اس کا اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا تھا. اس لیے کوشش کرنی چاہیے دنیا میں بھی کہ اللہ والوں سے محبت کی جائے، اہل اللہ کی جماعت سے محبت کی جائے، نیک لوگوں سے محبت کی جائے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. اس حدیث کو ایک اگلی روایت جو ہے حدیث کی، اس میں اور زیادہ واضح کی گئی یہ بات. غالباً ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمیں کسی سے محبت ہے تو ہمارا حشر کیسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ المرء مع من احببت، یعنی تم جس سے محبت کرو گے اس کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. تو انہوں نے دوبارہ یہی سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ یہی جواب بھی عنایت فرمایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ اے وہ شخص کے جس کے حال پر افسوس ہے، تو نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یعنی تو بالکل وقت مطلوبہ پوچھنا چاہتا ہے کہ قیامت کا وقت کون سا ہے، کب آئے گی، تو نے کیا تیاری کر رکھی؟ تو اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت سی تیاریاں تو نہیں کر رکھی، لیکن اتنی بات ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. آپ نے فرمایا کہ بس، یہاں پر بھی آپ نے یہ فرمایا کہ المرء مع من احببت، کہ آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا یا ان کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کو جتنی خوشی اس قول سے ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنی خوشی کسی اور بات سے نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ سب کے سب محبت کرتے ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت انس فرماتے ہیں، یعنی اپنے الفاظ میں جس کا میں مطلب بیان کر دیتا ہوں، مفہوم کہ میں ہم اللہ سے، اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ابو بکر، عمر فاروق سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، امید ہے کہ ہمارا حشر اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ فرمائیں گے اگرچہ ہمارے اعمال ان جیسے نہیں. تو اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ والوں کی محبت بالآخر انسان کو مقامات عالیہ پر پہنچا دیتی ہے. دنیا میں بھی اللہ رب العزت، بات یہ ہے کہ آدمی اگر کسی بزرگ کے ساتھ کہیں جاتا ہے تو جو کھانے کو بزرگ کو ملتا ہے، اس کے خادم کو بھی تو وہی ملتا ہے نا بھائی، یا نہیں ملتا؟ تو اگرچہ ہم درجے میں ان کے برابر نہ بھی صحیح، جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ حال بھی ایک جیسا ہوگا، اور وہاں پر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر ہوں گے ہم بھی اسی مقام پر ہوں گے، بلکہ اصل یہ ہے کہ جس جب جو نعمتیں ان کو مل رہی ہوں گی انشاءاللہ ہم بھی محروم نہیں ہوں. لیکن یہ بھی کیا کم شرف، کسی کی معیت مل جانا یہ معمولی دولت نہیں ہے، بہت بڑی دولت کی بات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، جیسے کہ ایک صحابی نے آپ سے پوچھا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں گھر میں چلا جاتا ہوں تو میں سوچتا رہتا ہوں کہ آپ اونچے بلند مقامات پر ہوں گے اور ہم جیسے پتہ نہیں کہاں ہوں گے. تو آپ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا آپ نے. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوگا. لیکن بزرگان دین نے، مفسرین کرام نے یہ بات لکھی، ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا درجہ ویسا ہی ہوگا جیسا ان کا ہوگا، بس مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں انہیں عطا فرمائیں گے انہیں بھی عطا فرمائیں گے. اور بعض روایتوں میں اس کو واضح بھی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی تم اللہ کو دیکھو گے اور اسی طریقے سے جس طرح سے چاند کو ساری دنیا دیکھتی ہے اس طریقے سے نظر آئیں گے. اللہ رب العزت کا معاملہ تو یہ ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات یہ کہ لوگ جائیں گے مجلس میں بیٹھیں گے اٹھیں گے تو یہ نعمت کم تو نہیں ہوتی, اور پھر خود جنت ایک بہت بڑی نعمت. تو بہرحال یہ ساری چیزیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس وقت عطا فرمائیں گے جب چاہے مرد ہوں یا عورتیں اللہ اور رسول کی اطاعت کریں. اصل ہے بھی یہی کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں چند دنوں کے لیے, یہاں رہنا ہمیشہ اور دائمی نہیں ہے. اس لیے یہاں رہتے ہوئے اللہ اور رسول کی اتباع کریں, یعنی اللہ کے احکامات کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی جو آپ نے عطا فرمائے ہیں, ان احکامات پر عمل کرنے کی پوری پوری کوشش کریں. سستی ہو جائے تو اپنی اس سستی کو دور کر کے اور اس میں اطاعت میں چستی کریں. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل تصوف یہ لکھا ہے کہ جس اطاعت کے کرنے میں سستی ہو رہی ہو, کوشش کر کے محنت کر کے اس اطاعت میں چستی پیدا کرے, یعنی اپنے آپ پر جبر کر کے, چاہے دل نہیں چاہ رہا لیکن اس کے باوجود اپنے آپ پر جبر کر کے اس اطاعت کو کرنے کی کوشش کرے. اسی طریقے سے کوئی گناہ اگر نہیں چھوٹ رہا تو اپنے نفس پر جبر کر کے اس گناہ کو چھوڑے, بتکلف چھوڑے. تو انشاءاللہ بس اسی کا نام, پورے اس جو چیزیں ہیں اس کا نام تصوف, حاصل تصوف ہے یہ کہ طاعت میں سستی ہو رہی ہے تو چستی پیدا کرے, گناہ میں چستی کر رہا ہے تو اس کو تبدیل کرے, گناہ کو چھوڑے. تو انشاءاللہ اگر آدمی طاعت کے اندر آگے بڑھے گا, چستی کرے گا, اللہ کے احکامات کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو نتیجتاً پھر اللہ تعالیٰ عطا بھی فرمائیں. تو بہرحال یہ, اور اس سے تقویت ملتی ہے صحبت سے, نیک لوگوں کی صحبت ترک نہ کرے. انشاءاللہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے آدمی کے اندر یہ جذبات پیدا ہوں گے کہ بھئی یہ جب نماز پڑھتا ہے میں کیوں نہ پڑھوں, یہ جب نفلیں پڑھتا ہے میں کیوں نہ پڑھوں, یہ روزے رکھتا ہے میں کیوں نہ رکھوں, یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے میں کیوں نہ کروں. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے جب کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ نصیحت فرمائیے, تو آپ نے اس میں ایک نصیحت یہ فرمائی دی کہ تم قرآن مجید کو لازم پکڑ لو, یعنی اس کی تلاوت کو لازم پکڑ لو اور اس کے تقاضوں پر عمل کو, اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ کے ذکر کو, کیونکہ تم جب اللہ کا ذکر کرو گے تو ذکر تمہیں مذکور تک پہنچا دے گا. تم جب ذکر کرو گے تو جس کا ذکر کر رہے ہو وہاں تک پہنچ جاؤ گے. اس لیے اس دولت کو مت چھوڑو کبھی بھی, ہرگز. اللہ کا نام لینا ہی بہت بڑی بات ہے, اللہ اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرماتا ہے, یہ کم دولت کم نعمت. تو اگر کوئی آدمی اللہ اللہ کر رہا ہے ٹھیک ہے, اگر کچھ کوتاہی بھی ہے تو کم از کم اس کا ایک عضو ایک زبان جو ہے وہ تو کم از کم مشغول ہے نا اللہ کے نام لینے میں, اس لیے اس کو معمولی دولت مت سمجھو. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بس ذکر ہی کرتا رہے اور باقی اعمال کی طرف توجہ نہ دے, وہ بھی ضروری چیز ہے. ان کی طرف بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب پتہ نہیں میں نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا, پتہ نہیں کس اس میں. تو اس طرح کا کہنا ہی آدمی یہ سمجھے کہ میں تو سر سے لے کے پیر تک سراپا گناہگار ہوں, اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے عطا فرما رکھا ہے. یقیناً ہم سب بھی بغیر استحقاق کے ہمیں دولتیں مل رہی ہیں, کوئی استحقاق نہیں رکھتے ہم, لیکن استحقاق کے بغیر اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت دے رکھی ہے اور خوشحالی عطا فرمائی ہوئی ہے, کھانا وقت پر مل جاتا ہے, اور بہت سی بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں. بات یہ ہے کہ نعمتیں جب ہوتی ہیں تو آدمی قدر نہیں کرتا. ایک درجے میں ہر چیز نعمت ہے لیکن آدمی کو قدر نہیں ہوتی. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی بڑی خراب ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے زبان درازی کرتی ہے, ایسا کرتی ہے ویسا کرتی. آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو, آپ نے فرمایا چھوڑ دو, اگر تمہیں پسند نہیں ہے اور تمہارے ساتھ زیادتی کرتی ہے زبان درازی کرتی ہے چھوڑ دو. اب اسے خیال آیا کہ بھائی زبان درازی تو کرتی ہے لیکن ساتھ ساتھ بہت سے فوائد بھی ہیں, میں گھر سے باہر جاتا ہوں تو بچوں کو سنبھالتی ہے, گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے, گھر کی صفائی کرتی ہے, جھاڑو پونچھا کرتی ہے, بہت سارے کام کرتی ہے, کپڑے دھوتی ہے, مجھے تو بڑی مشکل ہو جائے گی چھوڑ دوں گا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن مجھے اس سے محبت بھی بہت. آپ نے فرمایا تو رکھ لے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دے تو اسے اب احساس ہوا کہ بھائی یہ نعمت اگر زائل ہو گئی تو بڑی مشکل ہو جائے گی. تو مقصد آپ کا یہ نہیں تھا کہ اس کو چھوڑ دو. اصل میں کچھ اگر کسی میں کچھ خامیاں کوتاہیاں خرابیاں ہوتی ہیں تو کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, ہمیں چاہیے اچھائیوں پر نظر رکھیں. ہم دیکھتے ہیں خرابیوں کو اور وہ خرابیاں نظر میں رہتی ہیں مستقل. ارے بھائی اس میں اگر 10 خرابیاں تو ایک اچھائی تو ہوگی نا, اس ایک اچھائی کی طرف دیکھ لو. بعض اوقات ایک خوبی جو ہے وہ ہزاروں برائیوں پر بھاری ہوتی ہے, تو اس لیے ہمیں اچھائیوں کی طرف نظر رکھنی چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ اس کی قدر ہوگی, اور جب آدمی برائیوں پر نظر رکھتا ہے تو بے قدری پیدا ہوگی. اس لیے نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں جو عطا فرما رہے ہیں ان نعمتوں میں سے اچھی بیوی کا ہونا یہ بھی نعمت. اس لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ بیوی بھی قدر کرے اپنے شوہر کی, یہ سمجھے کہ بھائی گھر بیٹھے بٹھائے الحمدللہ سب کچھ مل رہا ہے. پھر یہ کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ کبھی رات بڑی کبھی کے دن بڑے, ایسا تو ہوتا ہے نا, کبھی خوب فراوانی ہے دولت کی مال آ رہا ہے دبا کے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ تنگ آ جاتے ہیں. لیکن یہ تو نہیں کہ بھائی جب کھانے کو مل رہا ہو تو بھائی تو میرا میں تیری, اور جب کھانے کو نہ ملے تو کہے کہ تو کون اور میں کون, یہ تو غلط بات. جب تم خوشحالی میں ساتھ رہ رہے ہو, اکٹھے رہتے ہو, محبت سے رہتے ہو, اگر تنگ دستی آ گئی ہے تو بھی برداشت کرو کہ بھائی کوئی بات نہیں, ہم سب اکٹھے ہی رہتے ہیں, اگر کبھی ایسا ہو گیا تو یہ حال بھی انشاءاللہ گزر ہی جائے گا. دنیا ایک جیسی تھوڑی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تلک الایام نداولھا بین الناس, ان ایام کو ہم لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کہتا ہے جی ہمارے بڑے اچھے حالات تھے شروع میں, اور ایسا تھا اور ویسا تھا اور اب ایسے ہو گئے. بھائی اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے ایک وقت اچھے حال میں تو رکھا نا, اب اگر خراب حال ہے تب بھی اللہ کی جو اللہ نے جس حال میں رکھا اس پر راضی رہو. البتہ اللہ سے دعا کرتے رہو کہ یا اللہ اس مصیبت کو ٹال دے, اس مشکل کو دور فرما دے. اللہ سے مشکل کو دور کرنے کی دعا بھی کرتے رہو, اسباب بھی اختیار کرو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مشکل سے بھی نکال دیں گے اور مصیبتوں کو ٹال دیں گے. لیکن اس کے لیے تھوڑا سا صبر کریں. صبر کرنے کا بہرحال نتیجہ ہے تو صحیح. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص میرے تھوڑے پر راضی ہو جاتا ہے, یعنی بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ رزق تھوڑا دیتے ہیں, کسی کو زیادہ دیتے ہیں, تو اللہ فرماتے ہیں اگر کچھ میرے تھوڑے دیے پر اگر کوئی آدمی صبر کر لیتا ہے اور راضی رہتا ہے تو میں اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہوں. جہاں یہ بات ہے کہ ہم تھوڑا رزق ہمیں مل رہا ہے تو تھوڑے عمل پہ بھی تو اللہ راضی ہو رہے ہیں نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اگر کچھ نہیں دے رہے تو کچھ دے بھی رہے, دونوں ہی باتیں. اور اصل حقیقت تو وہاں کی ہے بھائی. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بلا شبہ بہت بلند و بالا اور اللہ کے بعد یعنی سب سے بزرگ تر اور اللہ کے بعد انہی کا مرتبہ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم معاملات دیکھیں, زندگی میں کبھی دو دن بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا آپ, دو دن, وہ بھی جو کی روٹی, گندم کی روٹی تو آپ نے کھائی, تو جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کے نہیں ملی آپ کو. اور کبھی کبھی تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مہینہ بھی ایسا گزر جاتا تھا کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا, بجز اس کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ تھا تو تھوڑا بہت, یعنی آپ نے اس میں حدیث میں یہ آتا ہے کہ بجز اس کے جو بلال کی بغل میں تھا کوئی چیز ہوگی جو انہوں نے تھیلا یا کوئی چیز دبا رکھی تھی تو اس میں سے تھوڑا بہت کھا لیا کرتے تھے, اور ایک ایک مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا ایسا بھی. تو تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا. اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ بھائی دنیا مال و دولت کمانے کے لیے نہیں ہے, اللہ عطا فرما دے اس کا شکر ادا کرو. لیکن بالفرض آپ نے اپنی سے پوری کوششیں کر لی ہیں, اسباب بھی پورے اختیار کر لی ہیں, پھر بھی تنگی اور ترشی نہیں جاتی تو اس پر صبر کرو. یہ نہیں ہے کہ نہیں مل رہا تو چیخنا شروع کر دیا, واویلا مچانا شروع کر دیا, اللہ سے شکوا کرنا شروع کر دیا, ایسا نہیں. بعض لوگوں میں نے خود سنا کہ میں ہی ملا ہوں اللہ میاں کو, بس میں تو دعا کر کر کے بھی کب سے دعا کر رہا ہوں, میں تو دعا ہی نہیں قبول ہوتی. حدیث میں آتا ہے کہ یہ شخص جلد باز ہے, جو دعا تو کر رہا ہے لیکن اگر قبول ہوتے نہیں دیکھتا تو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سن نہیں رہے یا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہے. فرمایا کہ جلد بازی مت کرو, ہمارا کام مانگنا ہے, دینا اس کا کام ہے. اور یقیناً یہ حالات آتے رہتے ہیں, کبھی تنگی ہے کبھی خوشحالی ہے, ہر طرح کے حالات. جب اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہوتا ہے اس وقت ہم نہیں سوچتے کہ اللہ خوب دے رہا ہے, دینا تو چاہیے ایک روٹی لیکن اللہ روزانہ دس روٹیاں دے رہے ہیں. وہ جو زیادہ مل رہی ہیں اس پر کبھی شکوہ نہیں کرتا کہ زیادہ کیوں دے رہا ہے, لیکن جہاں کم ملنی شروع ہوتی ہے فوراً رونا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, ہم تو اس کے بھی مستحق نہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق دے. اپنے گھروں کو جنت بنانے کی کوشش کرو, جہنم نہیں. حدیث میں آتا ہے جس کی بیوی اللہ نے ایسی عطا فرمائی ہو کہ آدمی جب اس کی طرف نظر کرے تو دل خوش ہو جائے, اور دل کب خوش ہوگا جب بیوی بھی خوش خوشی دیکھے. اب ہم تو اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور وہ بسور کے کھڑی, یا وہ بیچاری خوشی سے دیکھ رہی ہے آپ جو ہے غصے میں کھڑے میں, دونوں صورتیں میں خون ہو جاتا. تو اس لیے بلا سبب جو ہے اپنے گھر کو دوزخ نہ بناؤ، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، اخلاق سے پیش آئیں. آپ اس کی تکلیف پر درد محسوس کرو، وہ آپ کی تکلیف پر درد محسوس کرے، تبھی تو گاڑی چلتی ہے زندگی. ورنہ بھائی لڑائی جھگڑا تو بہت آسان سی بات ہے. کسی نے کہا کہ بھائی لڑائی کا اور لسی کا کیا بڑھانا، لسی میں پانی ڈالتے چلے جاؤ لسی بنتی چلی جائے گی جتنی مرضی، اور لڑائی کے اندر دو چار گالیاں دیتے چلے جاؤ بڑھتی چلی جائے گی. تو اس میں کمی کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، البتہ کوشش کرنے سے کام ہوگا. تو بہرحال اپنی زندگی اچھی گزارنے کی کوشش کریں. اس کے لیے طریقہ یہ کہ ایک تو یہ کہ تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈر، گناہوں سے بچنا یہ ضروری چیز ہے. آدمی بعض نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے رہتے ہیں. تو بھائی دونوں ٹرک ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ انعامات میں ایک ٹرک بھر کے دے رہے ہیں، ادھر گناہوں کے وبال میں بہت ساری چیزیں وہ بھی ٹرک بھرا ہوا ہے. اب دونوں ایک دوسرے کو رستہ نہیں دے رہے، تو ٹکراؤ تو ہوگا، کہیں نہ کہیں تو جنگ ہوگی نا. اس لیے بات یہ ہے کہ گناہ چھوڑنے کی فکر کریں. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کبھی گناہ ہو جائے تو یہ ہم انسان ہیں چونکہ گناہ ہوں گے، اس کے ساتھ فوراً کوئی نیکی بھی کر لو تاکہ وہ گناہ کا اثر جو ہے ختم ہو جائے. ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات جو ہیں وہ سیئات کو لے جاتے ہیں. جب خدا نہ کرے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی بھی کرو. جب گناہ جو ہے نقد کر رہے ہو تو ادھار میں نیکی کا ادھار کیوں کرتے ہوئے، نیکی بھی نقد کرو فوراً. اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ وہ جو گناہ کے برے اثرات ہیں وہ ختم ہوں گے، اور اچھے اثرات انشاءاللہ جو نیکی کے ہیں وہ آئیں گے. تو اس سے انشاءاللہ ہمیں فائدہ پہنچے گا. اور کوشش کرنی چاہیے کہ آہستہ آہستہ گناہوں کو جس حد تک ہو سکے چھوڑے، کیوں گناہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی، اور اللہ تعالیٰ جتنے بلند و بالا ہیں ان کی معمولی نافرمانی بھی معمولی نہیں ہے. جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی نافرمانی معمولی بھی ہو تو بہت بڑی ہو جاتی ہے. اسی لیے بعض نے کہا کہ جو مقربین ہیں ان کے جو حسنات ہیں مقربین کے لیے وہ بھی جو ہے وہ سیئات بن جاتے ہیں. تو اس لیے اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے، کہتے ہیں نزدیک آ رہا بیش بہت حیرانی، جو جتنا نزدیک ہوتا ہے اس کو حیرانی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ عجیب عجیب چیزیں دیکھتا ہے. تو اس لیے جب ہم قریب ہوں گے تو ہمیں حیرانیاں بھی ہوں گی. تو اس لیے تھوڑا سا کوئی اگر کسی کو قریب کرتا ہے، بادشاہ جب اپنے قریب کرتا ہے ناراض بھی جلدی ہو جاتا ہے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اعمال کو درست کریں، بزرگوں دین سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں، ان کی صحبتوں میں جائیں، اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اور گھر والے ہمارا خیال رکھیں، مطلب یہ دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے نا. گھر کا معاملہ تو ایسے ہی ہے، ایک طرف سے تالی نہیں بجتی کبھی بھی، لیکن یہ کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر بھی رہا ہے اور ہم اس پر صبر کر رہے ہیں، اس کا بدلہ نہیں لیتے، انتقام نہیں لیتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ ضرور بڑھائیں گے. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کی بیوی بدمزاج تھی اور زبان سے نہ جانے کیا کچھ شوہر کو کہتی تھی، اور اللہ والے وہ ایسے تھے کہ وہ برا بھی نہیں مناتے تھے. لوگوں کو غصہ آ جاتا تھا بس، تو وہ کہتے تھے کہ تمہارے گھر میں ایسی بیوی ہے، ہماری ہوتی تو ہم اس کو مار ڈالتے، یہ کر دیتے. تو حضرت فرمایا کہ بھئی آج میرے نام کا جو ڈنکا پٹ رہا ہے نا، سب میری بیوی کی وجہ سے ہے، میں اس کی ایزاؤں پہ صبر کرتا ہوں، اللہ نے مجھے مرتبہ عطا فرما رکھا. تو یہ حقیقت ہے کہ بعض اوقات بیوی کی باتوں پر صبر کرنے سے بھی انسان کو مقامات عالیہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. تو صبر کرنا بڑی اچھی بات ہے اس معاملے میں، اگر کبھی ایسا ہو تو تھوڑا صبر سے کام لیں انشاءاللہ. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اگر حق پر ہو، حق پر ہیں آپ، لیکن اس کے باوجود لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے حق سے دستبردار آدمی ہو جاتا ہے، تو فرمائے کہ وسط جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل کا وعدہ فرماتے. تو معمولی دولتیں نہیں ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ معافی درگزر اس سے کام لو. لڑائی جھگڑا تو بھائی کوئی اچھی بات نہیں ہے، آدمی جتنا چاہے کرتا رہے، لیکن معاف کر دینا بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند بھی ہے، اسی لیے کہتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، معاف فرما دیجیے. تو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، وہ اپنے بندوں کے لیے بھی یہی چاہتے ہیں. میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا نا کہ اللہ کی صفات اپناؤ، اور وہ اللہ کی صفات میں سے یہی ہے کہ اللہ کو جو چیزیں پسند ہیں وہ ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. پورے درجے میں تو نہیں ہوں گی، لیکن کسی نہ کسی درجے میں. اب معافی کا جو جذبہ ہے وہ ہمارے اندر اگر آ جائے تو لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. چاہے وہ گھر کے لڑائی جھگڑے ہوں یا باہر کے ہوں. آدمی جواب دے گا تو لڑائی ہوگی, نہیں جواب دو گے تو وہ کہتا رہے, جتنا مرضی کہہ لے کہہ کہہ کے چپ. جب جواب دو گے تو پھر جواب سنو گے بھی. اس لیے دونوں طرف سے ایسا ہی ہونا چاہیے. کبھی خدا نہ کرے گھر کے معاملات میں ایسا ہو جائے, اگر ایک شخص کو غصہ آیا ہوا تو دوسرا فریق خاموش ہو جائے, اس وقت کچھ نہ کہے. ہاں جب بعد میں معاملہ ٹھنڈا ہو جائے پھر سمجھا دے کہ دیکھو تم نے بھیجا غصہ کیا تھا, یہ بات ایسے نہیں ایسے. کیونکہ غصے میں انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بیٹھتا ہے اور کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی. اس لیے جب غصہ دوسرے کا ختم ہو جائے تب اگر کوئی بات سمجھا سکتے تو سمجھا دیں. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی محبت بھی عطا فرمائیں اور اللہ والوں کی محبت بھی عطا فرمائیں. اور یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنی چاہیے کہ یا اللہ اپنی محبت بھی عطا فرما اور جو آپ سے محبت کرتا ان کی محبت بھی ہمیں عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت, تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے آپ نے جو ہمیں توفیق عطا فرمائی اپنے نام لینے کی, اے اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں, آپ نے بغیر استحقاق کے ہمیں توفیق اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ دائمی طور پر اپنا ذکر و فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. اے اللہ دائمی طور پر ذکر و فکر کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ دائمی طور پر ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی ذات کی محبت ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائیے. اے اللہ جو آپ سے محبت کرتے ان کی بھی محبت عطا فرمائیے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی محبت اس قدر عطا فرما, سخت پیاس کے عالم میں گرمیوں کے زمانے میں یا اللہ ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ آپ کی محبت ہو ہمارے دل میں. اے اللہ اپنی محبت ہمیں عطا فرما دے. یا اللہ یہاں جتنے آنے والے ہیں آنے والیاں ہیں, اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما. اے اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے بچا, آپس کی محبتیں عطا فرما. اے اللہ شوہر کے دل میں بیوی کی اور بیوی کے دل میں شوہر کی محبت پیدا فرما. اے اللہ اسی طریقے سے جتنی ناجائز محبتیں ہیں اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں سے ان کو نکال دے. اے اللہ ناجائز محبتوں کو ہمارے دلوں سے نکال دے. اے اللہ جو جائز محبتیں ہیں, ماں باپ کی محبت, اولاد کی محبت, میاں بیوی کی محبت, بہن بھائیوں کی محبت, ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے محبت, اے اللہ جو آپ نے جائز محبتیں رکھی ہیں اپنے فضل سے ہمیں یہ عطا فرما دے. حدود شریعت میں رہتے ہوئے اللہ ان تمام محبتوں کے حقوق کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے باطل فرقے ہیں ان سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ان باطل فرقوں کے طریقوں پر عمل کرنے سے ہماری حفاظت فرما, ہر شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ مسلمانوں کو صحیح طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما, آپ کی سنتوں پر کی اتباع کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید دائمی طور پر پڑھنے کی توفیق عطا فرما, ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں قرآن سے تعلق نصیب فرما. اے اللہ اللہ والوں سے تعلق نصیب فرما. اے اللہ حدیث رسول سے تعلق نصیب فرما، اے اللہ قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ آپ بیماروں کو بھی جانتے ہیں، بیماریوں سے بھی واقف ہیں، اپنے فضل خاص سے سب بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں، خواتین بیٹھی ہیں، اللہ اپنے فضل خاص سے اے اللہ جو جس بیماری میں مبتلا ہے، جسمانی بیماری ہو روحانی، سب کو اے اللہ صحت کامل عاجل عطا فرما، اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما، اے اللہ بیماریوں کو دور فرما دے، یا اللہ بیماریوں کو دور فرما دے، ہمارے بھائی اقبال صاحب کی والدہ بیمار ہیں، دعا فرمائیے اللہ انہیں شفا کامل عطا فرمائے، ہمارے عزیزوں میں رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہیں، بھائی کامران کے ماموں بیمار ہیں اور جو بھی بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما، اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما، ہمارے حضرت والا ایک عرصے سے بیمار ہیں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں مکمل شفا عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، اور ہم اپنے لیے بھی اللہ یہ آپ سے دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، اللہ ہماری جان مال ایمان کی، عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما، ہمیں شیطان کے حوالے نہ فرما، اے اللہ اپنا ہی محتاج رکھ، اے اللہ محتاجی والی زندگی سے بچا، ایسی بیماریوں سے جو انسان کو محتاج بنا دیتی ہیں، اے اللہ ہم آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں، ہمیں پناہ عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ ہمیں زندگی عطا فرما، اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرما، دین پر چلنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہم میں سے جب کسی کا جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرما، آپ کی شفاعت نصیب فرما، اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی اور تابعین تبع تابعین اولیاء کرام کی محبت نصیب فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو تیرے نیک بندے ہیں اور جو جا چکے اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرما کہ یا اللہ جو آپ کے پسندیدہ ہوں، آپ کے برگزیدہ ہیں، آپ کے چنے ہوئے ہوں، اے اللہ ان کی محبت ہمیں عطا فرما، ان کی صحبت سے ہمیں مالا مال فرما، اے اللہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے بہت سے بھائی معاشی اعتبار سے پریشان ہے، یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے، سب کی پریشانیاں دور فرما دے، یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے، یا اللہ رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما، جو والدین اپنی اولاد کے رشتے نہ آنے سے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جوڑ کے رشتے عطا فرما دے، خیر اور عافیت والے رشتے عطا فرما دے، اے اللہ جو رشتے ہو چکے، شادیاں ہو چکی ہیں، اللہ انہیں سسرال کی اور گھروں کی خوشیاں نصیب فرما، اے اللہ اولاد جن کی اولاد نہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما دے، جو جن کے اولاد ہے اللہ ان اولادوں کو نیک بنا دے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے، جب تک زندہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.